أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی دفعہ جیسے میں نے کہا تھا کہ آخر میں دو سوالات پہ بات ہوئی تھی ہماری، اور تھوڑا سا اس کو میں نے کوشش کی تھی جواب دینے کی، لیکن پھر کیونکہ میں جو گفتگو بھی ہوتی ہے تو اس کو تقریباً سمجھ لیں کہ رات کو بیٹھ کے ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کہا اور کیا باتیں ہوئیں، تو اس میں پھر کچھ باتیں اور ذہن میں آئی تھیں اور مجھے اچھی لگی وہ گفتگو، یعنی وہ چیز جو ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ پہلے میں وہیں سے شروع کر لوں بات، اور اس سے تو اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ لوگ مجھے ریکال کرائیے گا کہ پہلا جو کوسچن تھا وہ جب ہم توکل پہ بات کر رہے تھے تو اس میں یعنی معاملہ جو میرے خیال ہے کہ سوال یہ تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ لائف میں کنفیوژنز ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ مطلب ہم صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اور ایسا ہی تھا نا کہ ہمارے معاملات، بلکہ اس میں بات ہو رہی تھی کہ جیسے ابو موسیٰ اشعری اور اس قسم تو اس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کا اگر اندر خدا سے وہ اپنے تعلق کو اگر پا رہا ہے تو پھر اسے کسی بھی بات کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پر پھر گفتگو یہاں پر آئی تھی کہ اس کا کیسے پتہ چلے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر بڑے دیانتدار بھی نظر آتے ہیں، عبادت گزار بھی نظر آتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے تاریخ میں ہے کہ ان سے پھر بہت بڑے گڑبڑ معاملات بھی سرزد ہیں، تو میرا ایمفیسس اس بات پہ تھا کہ اگر انسان کا انر سیلف خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اس کنیکٹڈ ہونے کا جو سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان مسلسل وہاں سے کچھ نہ کچھ پیغامات اور ہدایات موصول کر رہا ہوتا ہے، ریسیو کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تک پھر اسے کسی قسم کی پریشانی اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعد میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید یہ ایک میں بہت مشکل بات کہہ رہا ہوں، جو بعد میں میں نے اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کی کہ اس چیز کا یعنی ہم لوگوں کے پاس یہ ایک کیفیت آنا کہ واقعاً ہم اس جگہ تک آئیں کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا خدا سے انر ایک کنیکشن ہے، اور ہم عالم غیب سے کچھ چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں اور موصول کر رہے ہیں اور پیغامات ہیں، تو یہ معاملات جو ہیں یہ کافی شاید ایک بگ آسک ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اسپیشلی ہم ایسے لوگوں کے لیے کہ جو تقریباً ہی نہیں کہ جن کو یہ کہا جائے کہ ابھی ہماری باطنی یا برزخی آنکھ ہمارے دل کی نہیں کھلی ہے، اور ہماری زیادہ تر معلومات جو ہیں وہ لفظوں کی حد تک زیادہ ہیں یا کنسیپٹس کی حد تک زیادہ ہیں، تو اس پر ہی میں یہ دیکھ رہا تھا، اور ایک مجھے مثنوی مولانا روم میں جو پہلی حکایت جو ہے مثنوی کی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ شاید اس کا جواب ہے کہ اس سوال کا کہ واٹ نیکسٹ یا واٹ ایلس، جس سے ہمیں پتہ چلے، کیونکہ مسئلہ یہی ہو رہا تھا، ڈسکشن یہی تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے کہ جس سے ہم کو پتہ چلے، تو میں تھوڑا سا یعنی پوری کوئی حکایت آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور یہ مثنوی کی پہلی حکایت ہے جلد اول میں، کہ اس میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اسے ایک کنیز نظر آئی، وہ کنیز اتنی اچھی تھی اور خوبصورت تھی کہ بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا، اس کو اپنے گھر لے آیا، لیکن جب اس کو اپنے محل میں لایا تو وہ بیمار پڑ گئی، اب اس کا پورا ایک وہ ہے بیک گراؤنڈ، انہوں نے جو یہ کیوں باندھا یہ قصہ، کہ وہ بیک گراؤنڈ وہ بیمار پڑ گئی بہت زیادہ، اور اتنی زیادہ بیمار پڑی کہ ظاہر ہے کہ پھر مطلب وہ کسی اس کے ہی نہیں رہی مصرف کی، تو بادشاہ نے پھر سلطنت سے تمام بڑے بڑے حکماء کو معالجین کو بلایا، اور ان سے کہا کہ ان سے پوچھا کہ آپ علاج کر سکتے ہیں، ان سب نے کہا کہ ہم اپنے زمانے کے نامور حکیم ہیں، بہت بڑا ہمارا علم بہت زیادہ ہے اور زبردست ہے، اور ہم یقیناً علاج کر لیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا. اور جب انہوں نے اپنے آپ پر تکیہ کیا یا اپنے علم پر غرور کیا بغیر خدا کے قدرت و طاقت پر توکل کرنے کے بجائے، تو خدا نے ان کی کمزوریوں کو ان پر آشکار کر دیا، اور ان میں سے کوئی بھی علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا. تو اس کے آگے سے پھر یہ کہتے ہیں شہ چو عجز آ حکیمہ را بے دید پا برہنا جانب مسجد دوید، کہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ جتنے بھی حکما ہیں یہ سب عاجز ہیں، یعنی درماندہ ہیں، بے بس ہیں، پا برہنا، تو ننگے پیر وہ جو ہے وہ مسجد کی جانب دوڑا. اور پھر اس کے بعد رفت در مسجد سوئے محراب شد سجدگاہ از اشک شہ پر آب شد، کہ پھر وہاں پر جہاں محراب ہے، محراب یعنی جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، اس میں اس جگہ جا کے مسجد میں اس نے کہ سجدگاہ جو تھی وہ شہ کے آنسوؤں سے پانی پانی ہو گئی جو سجدگاہ تھی. اور پھر یعنی کہ اس میں اس کو غش آ گیا، نیند آ گئی، اور اس نے خواب میں، خواب سے جب وہ بیدار ہوا یعنی کہ اس غشی سے بیدار ہوا، تو اس نے کہا کہ اے ہمیشہ حاجت ماں، میں وہ جو مزیدار ہے نا وہ ذرا وہ میں پڑھ رہا ہوں کے سامنے، اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ بار دیگر ما غلط کر دیم را، اے ہمیشہ، اے وہ جو ہمیشہ میری حاجت کی پناہ ہے، اے وہ جو ہمیشہ میری حاجت کی پناہ ہے، یعنی کہ جس کے پاس میں ہمیشہ اپنی حاجت کو لے کے جاتا ہوں، بار دیگر ما غلط کر دیم راہ، ایک دفعہ پھر میں نے اپنا راستہ غلط کر دیا ہے. یہ بڑا، ان کے مثنوی میں ہیں بہت بہت سارے نکات ہیں بہت مزیدار، کہ میں اپنی میری زندگی کیا ہے، کس طریقے سے گزرتی ہے، کہ ہمیشہ میں غلط رستے پہ چل پڑتا ہوں، اور اس کے بعد جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کام غلط کر دیا تو میں اپنی حاجت لے کے پھر تیرے پاس آ جاتا ہوں، اور تو ہمیشہ میری حاجت کی پناہ ہے. اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ ما بار دیگر ما غلط کر دیم راہ. اور پھر اس کے بعد وہ یہی سب گریہ کرتا رہا، فریاد کرتا رہا. تو پھر اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ درمیان گریہ خوابش در ربود دید در خواب او کے پیری رو نمود، کہ یہ گریہ کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی، خواب کی حالت میں چلا گیا، دیکھا کہ ایک بزرگ مرد آیا ہے اور کہتا ہے گفت اے شہ مجدہ جاتت رواست گر غریبی آیدت فردا زماست، اے شہ تجھے خوشخبری ہو کہ تیری حاجت قبول ہو گئی، اگر کوئی اجنبی شخص کل تیرے پاس آئے، کل تیرے پاس کوئی اجنبی شخص آئے تو سمجھ لینا کہ میری طرف سے، ہماری طرف سے. اور اس کے بعد پھر اس نے ان کی کچھ صفات بتائیں. بہرحال وہ آیا، صبح ہوئی، چوں رسید آ واد آگا و روز شد آفتاب از شرق اختر سوز شد، کہ جب آیا بیٹھا دن روشن ہو گیا اور سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، دید شخصی فاضلی پر مایئی آفتابی درمیان سایئی، اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو آتا ہے، شخص فاضلی، فاضل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صاحب فضل. دید شخص فاضلی پر مایائی، جو پر ہے کس سے، مطلب اعلیٰ معیار خصوصیات خصلتوں سے پر ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، آفتابی درمیان سایہ. ہم کیا تلاش کرتے ہیں، سائے میں سورج ڈھونڈتے ہیں یا سورج میں سایہ ڈھونڈتے ہیں؟ सूरज में साया ढूंढते हैं। उन्होंने कहा है कि ये शख्स जो पुरमाया और फाजिल इंसान था, इसकी हैसियत क्या थी? आफताबी दरमियाने साये, साये में आफताब। क्या मतलब है इस बात का?
अंधेरे में रोशनी चमकती।
यानी ज्यादातर लोग जो हैं उसके गिर्द हकीम थे, मौलजीन थे, ये थे, लेकिन वो सब के सब क्या थे? वो एक साया थे। लेकिन उसके पास जिस शख्स को भेजा गया था और जिसके लिए उसने फरियाद की थी कि मैं अब जितने भी मेरे पास जितने भी हुकमा हैं, जितने भी उकला मेरे इर्द गिर्द हैं, उनमें से कोई मेरी हाजत पूरी नहीं कर सकता, तो उसको जो जिसको उसके पास भेजा गया वो क्या था? आफताबी दरमियाने सायई। और बिल्कुल इसी मसनवी की इसी इस्तिलाह को शेख मोहम्मद तकी आमुली ने इस्तेमाल किया है मिर्ज़ा अली काजी के लिए, कि जब नजफ में गए और उनको नहीं पता था किसके पास जाए कहाँ जाए, तो फिर जब उनकी मुलाकात इनसे हुई थी तो उन्होंने मसनवी के, और यहीं से ही मुझे जो है ना वो कनेक्शन मुझे मिला था कि जब मेरी मुलाकात उनसे हुई मिर्ज़ा अली काजी रहमतुल्लाह अलैह से भी, तो उनके लिए उन्होंने ये कहा था कि आफताबी दरमियाने साये, कि जहाँ हर तरफ साया 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 फैला हुआ है, शेड है, तारीकी है, वहाँ पर एक शख्स आता है मिसले आफताब। अब मुझे बताएं कि क्या जवाब हुआ उस बात का, व्हाट एल्स? अगर इंसान उस जगह पे नहीं है या लोग उस जगह पे नहीं हैं कि अपने और खुदा के कनेक्शन को दर्क कर सकें, और उस मकाम पर भी कन्फ्यूजन का शिकार है, तो फिर खुदा क्या देता है उनकी उस कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए? जब हम कहते हैं कि ऐ हमेशा हाजत मारा पना, बारे दीगर माँ गलत कर दीम रहा, हमारा काम ही यही है कि हर दफ़ा गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और उसके बाद जब भटकते हैं, परेशान होते हैं, जितने जितने लोगों पर हमने तवक्कुल किया होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उन सब से मायूसी मिलती है, फिर हम आ जाते हैं अपनी हाजत को लेके तेरे पास, क्योंकि तू ही हमारी हाजत के लिए पनाह गए, तो क्या मिलता है फिर उन्हें बताएं? एक ऐसा इंसान मिलता है कि जो साये में आफताब होता है, इसमें तो शक नहीं हो सकता ना, बताएं इसमें भी कन्फ्यूजन होता है क्या? इसमें तो नहीं होगा ना कन्फ्यूजन। और अगर किसी को इसमें भी कन्फ्यूजन है तो फिर वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको कुछ और दिया जाए, फिर उन लोगों में ये काबिलियत नहीं है कि उनको खुदा की तरफ से कुछ अता हो। ठीक है, तो अगर आला मेयार के अफराद हैं और वाकई हैं, तो वो जिस चीज को दर्क करते हैं वो इस बात को दर्क करते हैं कि मेरा खुदा से, जैसे ये उरफा एक बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह का जो ताल्लुक है अपनी मखलूकात से, आप क्या कहेंगे कि खुदा और हमारा जो ताल्लुकात है वो असबाब के जरिए से है या बगैर असबाब है? खुदा अपनी मखलूकात से कैसे कनेक्ट होता है, बा असबाब या बिला असबाब?
उनकी असल में बिला असबाब, ज़ाहिरी बा असबाब,
दोनों पॉसिबल है।
मतलब है क्या, खुदा ने क्या रखा है, खुदा ने कौन सा हिसाब रखा है? यानी कि जैसे आप लोग कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मारिफ आप जज्ब कर रहे हैं तो यकीनन आप इस जगह तक पहुंचेंगे खुदा के फजलों करम से। मुझे ये बात तकरीबन 20-22 साल पहले समझ में आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि खुदा का जो ताल्लुक है बंदों के साथ, खारिज में, खारिज में यानी एक्सटीरियर में बा असबाब है, और आपकी जात के अंदर बेसबाब है। اگر آپ اپنی ذات کی حقیقت تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سبب. اس مقام پر سبب ایگزسٹ نہیں کرتا, اس مقام پر نہ کوئی واسطہ ہے, نہ وسیلہ ہے, نہ کچھ ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہم خارج میں آتے ہیں تو یقیناً ایکسٹیریئر میں سب سے پہلا سبب خود میرا جسم ہے, اس سے ریلیٹڈ تمام فیکلٹیز ہیں, مینٹل, اسپریچول, فلاں فلاں فلاں, دنیا, جہان, سورج, چاند, کائنات, سب اسباب میں آتی. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ عرفا جو جملہ استعمال کرتے ہیں, اس کنسیپٹ کو جو بہت خوبصورت لفظوں میں بیان کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ سبب ساز بھی ہے اور سبب سوز بھی ہے. ساز سمجھتے ہیں, ساز مطلب بنانا, کریٹ کرنا, سوز مطلب جلا دینا, ختم کر دینا. یعنی خدا جو ہے وہ سبب ساز بھی ہے, یہ اسباب بھی سارے اسی نے ہی بنائے. اس کی آیتیں اپنی آیتوں کے طور پر کہ میرے قریب آؤ, میری معرفت حاصل کرو, سب کچھ کرو. اور سبب سوز بھی ہے. کس مقام پر سبب سوز ہے؟ مقام فطرت پہ, مقام حقیقت ذات پہ. تو بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب یعنی کہ اس کا جواب دونوں اس میں آ گیا کہ اگر آپ اپنی ذات کی حقیقت تک خود پہنچ جائیں تو اس بارے میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ خدا مجھ سے کیسے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اور میں خدا سے کیوں کر مربوط ہوں, اور کس طریقے سے متعلق. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے, بلکہ زندگی کی سب سے زیادہ روشن حقیقت ہی وہی ہے, اور کوئی چیز اس سے زیادہ روشن نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر کس رستے سے جانا پڑے گا؟ عالم اسباب کے رستے سے جانا پڑے گا. اور عالم اسباب کے رستے میں خدا سب سے بہتر طریقے سے ہم سے کس راہ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ ایک ایسے انسان کے ذریعے سے جو آفتابی درمیان سایہ کے مصداق ہوتا ہے, کہ جہاں پر آپ کو اپنی زندگی میں اندھیرے نظر آ رہے ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کے سامنے شیڈز ہیں آف گرے اینڈ ڈفرنٹ ہیوز, اس شیڈ کو, اس ڈارکنیس کو دور کرنے والا کوئی شخص. اور یہ میں یہاں پر کیوں رسول اور امام نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ رسول اور امام ظاہراً یعنی ہے تو انہی کا نور, لیکن ظاہراً رسول اور امام ہر جگہ پہ نہیں ہے, بلکہ کوئی نہ کوئی, جیسے ہمارے دور میں, مثال کے طور پر میں نے آپ کا نام لیا, جیسے ہمارے دور میں امام خمینی کی شخصیت ہے, علامہ طباطبائی کی شخصیت ہے, مرزا علی قاضی ہیں, آیت اللہ بہجت ہیں, سون, اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن میں سے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں, کچھ کے نام نہیں جانتے. لیکن اس کی بنیادی کوالٹی کیا ہے اس انسان کی؟ دید مردی فاضلی پر مایائی. یعنی وہ پر مایائی کا مطلب ہے کہ وہ انسان خالی انسان نہیں ہے, خالی انسان نہیں ہے. خالی انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ہے, فائدہ بھی نہیں پہنچاتا. اور خالی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خود جب اس پر کسی طرف سے ایکسائٹیشن آتا ہے نا, تو وہ اس کو خود آپ ہلتے جلتے, ڈلتے, گرتے لڑکتے دیکھیں گے. تو یہ ہیں, یہ دو باتیں. اگر ان دو میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہے ایک انسان یا ایک معاشرے کو, تو وہ بد نصیب اور بدبخت ہے, اور پھر اس کے لیے کسی بہتری کی امید رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے. اتنا تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ بھی نہیں, اس قابل بھی نہیں ہے, اگر اس قابل بھی نہیں ہے کہ خدا ہمیں وہ دے رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا, اور نہ ہم اس کو پہچاننے کے قابل ہیں, نہ استفادہ کرنے کے قابل ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اندھیروں میں ہی رہنے کے لائق ہیں. پھر ہمارے اندر یعنی نہ وہ صلاحیت ہے کہ اپنی ذات اور اپنی فطرت اور خدا کے تعلق کو دیکھ سکیں، نہ یہ صلاحیت ہے کہ خدا جب ایک نعمت دے رہا ہے ایک سورج کی طرح روشن اس کو دیکھ سکیں، تو پھر ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ پھر اندھوں میں نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا؟ کہنا باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، نہ دلیل اور برہان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، تو پھر ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہے یہ وہی ولایت، ولایت ہی ہے، لیکن ولایت کا مصداق جو ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ ڈائریکٹ امام یا پیغمبر، بلکہ کوئی شخص انسان دے گا. اگر ہم واقعاً وہی، میں نے اسی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ تمام جو حکما تھے کہ جنہیں اپنے اپنے اس پر ہنر مندی پر ناز تھا، ان سب نے اس کو مایوس کر دیا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گیا خدا کی طرف، مسجد کی طرف گیا. مسجد کی طرف جانے کے بعد اس نے گریہ کیا. گریہ کرنے کے بعد اس نے سارا کا سارا توکل خدا پہ کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ میں کیا کروں، میں ہمیشہ ہی گڑبڑ کر کے آپ کے پاس آتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، لیکن مجھے یہ بات پتا ہے کہ میری حاجت جو ہے اس کو اگر کوئی بھی ڈائریکشنلٹی ملے گی یا ہدایت ملے گی تو آپ کے پاس سے ملے گی. یعنی اس نے پورا بھروسہ کیا خدا پر، اور پھر اس کو وہاں سے جواب آیا کہ ٹھیک ہے، تمہاری حاجت قبول ہے اور اس طریقے سے تم کو ملے گا ایک انسان. تو یہی وہ چیز ہے کہ جب ایک قوم یا ایک فرد اس جگہ پر آ جائے، وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھائی یہ جتنے بھی دوائے دل بیچ رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی میرے درد کا سامان نہیں ہے، تو وہ رجوع کرے، یہ کہے کہ میں تو ہمیشہ غلط رستے پہ ہی نکل پڑتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں، خلوص دل سے مانگے، تو خدا پھر عطا کرتا ہے ایک شخص. تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ نہیں تو وہ، اور اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہدایت کی راہیں کھلیں اور نصیب ہوں. ٹھیک، تو یہ ایک چیز تھی. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب نفس کا خود اپنے آپ پہ غور کرنا، تو اس کے حوالے سے جو مجھے بات سمجھ میں آئی تھی وہ خود آئے الست میں اس کا جواب ہے کہ جب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اس کا جواب ہے کہ جب خدا نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں، یعنی ان کو نکالنے کے بعد انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنایا، یعنی کہ جو انسان کا وجود ہے وہ خود اپنے نفس پر گواہ ہے، انسان خود اپنے نفس کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہے. یہ اس کا جواب ہے اس آیت میں، الستو بربکم، اور پھر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور قالو بلا. تو یعنی کہ ہم خود اپنے نفس پر اور اپنی ذات کی حقیقت پر خود گواہ بنائے گئے. اس میں ڈویلٹی نہیں ہے، اس میں یہ دو باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ خود ہمارا اپنا وجود اپنی ذات کی حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہے. اچھا، اس میں پرابلم ہمارے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم ساری کی ساری چیزوں کو صرف میٹیریلسٹک ڈومین میں رہ کے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک موجود خود اپنے اوپر کیسے غور کر سکتا ہے. لیکن جس کا بہت واضح وہ ہے نا، وہ اس آیت میں موجود ہے کہ جب خدا نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا و اشہدہم، اور ان کو گواہ بنایا. کس پر گواہ بنایا؟ کسی اور پہ نہیں گواہ بنایا، علی انفسہم، خود ان کی اپنے نفوس پر گواہ بنایا. یعنی ہم اگر چاہیں تو ہم اپنے نفس کی حقیقت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور جب ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنایا تو وہاں سے کیا چیز, کیا صدا برآمد ہوئی؟ الستو بربکم, جس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ بلا. جی ہاں, یعنی خود میرے اپنے نفس کی حقیقت جو میرے لیے قابل مشاہدہ اور قابل گواہی ہے, اس حقیقت نفس میں کیا موجود ہے؟ الستو بربکم. اور یہی وہ بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان اس مقام تک آ جائے اور اس مقام سے قریب آ جائے تو اس کے لیے پھر کوئی پرابلم نہیں. ہاں, وہ یہ مقام جو ہے یہ سبب سوز ہے. اس لیے کہ ہم ہر چیز کو اسباب کے ذریعے سے دیکھنے کے عادی ہیں نا. اگر آپ کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر آپ کا مشاہدہ بے سبب ہو, تو اس مقام کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہاں پر تمام اسباب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو یعنی خدا نے ہم سے جو تعلق, یعنی جسے آپ یوں کہیں کہ خدا کی تجلی, تجلیات الہی دو قسم کی ہیں. ایک تجلی خدا کی وہ ہے جو سبب بناتی ہے, اور ایک تجلی خدا کی وہ ہے کہ جو سبب کو مٹاتی ہے. ہاں, تو ایک وہ جو سبب والی آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں, وہ فی الآفاق ہیں, اور جو سبب سے کو ختم کرنے والی نشانیاں اور آیتیں ہیں وہ فی الانفس ہیں, وہ فی انفس ہیں. ہاں, یعنی کہ جتنا زیادہ آپ اپنے نفس میں, اپنی ذات میں اترتے چلے جائیں گے تو آپ کا خدا سے تعلق میں اسباب کم ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت خاص بات ہے کہ ہم پھر خدا کو کسی غیر کے ذریعے سے نہیں پہچان رہے ہوں گے, بلکہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہم کو یہ بات نظر آنی شروع ہو جائے گی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی دو ہی نہیں ہے, کوئی ڈویلٹی نہیں ہے. یعنی خدا اور مجھ میں کوئی ڈویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں, ایک مثال بھی دماغ میں آئی تھی جی, کہ سورج ہے, سورج سے روشنی نکلی, انوار بے انتہا, اگر فرض کریں بے انتہا ملینز بلینز آف کرنیں ہیں جو سورج سے نکلتی ہیں اور پوری فضا میں پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ان میں سے ان نورانیت کا یا ان کرنوں کا جو ایک پیکٹ ہے, ایک حصہ ہے, وہ ایک گھر میں داخل ہو جاتا ہے, نہیں گھر میں آ گیا, صحن میں آ گیا, صحن سے ہوتا ہوا اندر کمروں میں چلا گیا, وہ جو حصہ اس نور کا اس گھر میں داخل ہو گیا ہے, وہ نور اپنے آپ کو کیا فیل کر سکتا ہے, کیا فیل کرتا ہوگا, سوچ سکتے ہیں؟ ہاں, پہلا کنفائنڈ ہو گیا, پھر اگر اسی گھر میں ہی رہتے رہتے وہ کیا سمجھے گا کہ میں یہی ہوں, یہی میرا مسکن ہے, یہی میرا وطن ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. لیکن وہ کہاں سے آیا تھا وہ سارا؟ اگر مثال کے طور پر, اب دیکھیں, اب اس کو جو ہے نا, اب یہ بہت باریک نقطہ ہے. اگر مثال کے طور پر آپ لوگ, ماشاءاللہ آئی ٹی والے لوگ ہیں, آپ کو تو اچھے طریقے سے پتا ہے نا کہ جیسے وہ کیا کرتے تھے, ہم ونڈوز میں وہ مختلف لینڈ مارک یا کچھ وہ سیٹ کرتے تھے نا, لاسٹ گڈ اسٹیٹ یا اس قسم سے کہ اگر کرپٹ ہو جائے تو پلٹ کے وہاں سے آپ اس کو ریسٹور کر لیں سسٹم کو اس جگہ سے. اگر مثال کے طور پر کہ وہ نور جس وقت اس گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اس کی لاسٹ نون گڈ اسٹیٹ تھی, اور اس نے ایک عرصہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کے در و دیوار سے ادھر ادھر سے سب سے مانوس ہو گیا اور اسے بے چینی فیل ہوئی کہ یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ کچھ غلط ہو رہا ہے, میرا تعلق کسی اور چیز سے تھا, تو وہ کس کی طرف ریورٹ کرے گا؟ اپنی لاسٹ نون گڈ اسٹیٹ کی طرف. یہ اب آپ سے سوال ہے, یہ اپنے آپ میں غور کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ میں غور کرنے سے مراد آپ کی جو ایک میموری ہے نا, جو ڈیوائن میموری ہے, ڈیوائن کنیکٹیویٹی کی میموری ہے, اس میں بھی ٹریسنگ یور پوزیشن بیک جو ہے نا, یہ بھی اپنے آپ میں غور کرنا ہے. مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اس بات کو پک کر پا رہے ہیں نہیں. یعنی جس طریقے سے میرا جو نفس ہے اس جسم کے اندر, اس کی مثال کیا ہے کہ یہ چلا تھا وہاں سے, ٹھیک ہے, ایک سرٹن اسٹیج پہ آ کے اس گھر میں گھس گیا, وہ اس در و دیوار اس چار دیواری کے اندر آ گیا. جتنا عرصہ اس میں ٹائم گزارتا رہا آپ کیا سمجھ رہے ہو بےچارا, میں یہی ہوں, یہی میرا گھر ہے, میرا سب کچھ یہی ہے. لیکن کیونکہ وہ اس سورس سے کنیکٹڈ ہے, اور اگر کوئی آپ کو, اگر کوئی وہ مرد فاضل آ جائے آپ کے پاس نعمت خدا کے طور پر, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ مرد فاضل کیا کرتا ہے, آپ کو اپنی اصلی یاد دلاتا ہے نا, اور کیا کرتا ہے, کوئی آپ سے بیٹھ کے کوئی بہت گتیاں تھوڑی سن جاتا ہے علم کلام کی یا اس کی, آپ کو کہتا ہے بھائی اپنی اصل کو یاد کرو, ہو یو آر, تم کون ہو. تو آپ کس بات پہ جائیں گے, کس طرف جائیں گے, آپ اس پر ریورٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی لاسٹ نون گڈ اسٹیٹ کون سی تھی, اور وہ کون سی تھی, اس جسم میں داخل ہونے سے پہلے. لیکن ہمارے لیے نا یہ سب باتیں اتنی انوکھی ہو چکی ہیں, اتنی عجیب سی بن چکی ہیں کہ وہ وہی ہے کہ وہ جو روشنی ہے نا, اب وہ اس در و دیوار میں جذب ہو گئی ہے, اب اتنی کنفائنمنٹ کی عادی ہو گئی ہے کہ وہ اس بات کو ہی بھول چکی ہے کہ میں اتنی بڑی فضا میں تھی, میرا مسکن جو تھا نا, یہ پورا یہ واسٹنیس آف یونیورس میرا گھر تھا, میرا سورس جو ہے وہ سورج تھا, سب بھول گیا اس کو. اب اس کو آپ کچھ بھی یاد دلاتے رہیں, وہ کہتا ہے یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو یہی ہوں, میرا گھر یہی ہے. یعنی جیسے کہہ لیں کہ اسے اس فضا کی تاریکی بھول گئی ہے, روشنی بھول گئی ہے, یہ تاریک گھر یاد رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام مثالیں ہیں جو ہمارے مطلب عرفا حکما یہ سب دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے. یعنی کہ ایک بات جو آپ کے سوال کے جواب میں, کہ ہمارا نفس ان کنیکشن ٹو ڈیوینٹی ایک میموری بھی رکھتا ہے. ارے میں سن, اس میموری کے اندر وہ پوائنٹ سیٹ ہیں لاسٹ نون گڈ اسٹیٹس والے. اپنے آپ میں غور کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ریورٹنگ بیک ٹو دوز پوائنٹس. آپ کو اگر آپ اس طرف جاتے جائیں گے تو آپ کو پھر یاد آتا جائے گا کہ آپ میرا تعلق, اچھا میرا تعلق خدا سے اس طریقے سے تھا, میرا تعلق خدا سے اس طریقے سے تھا, میرا تعلق خدا سے.
آپ قوس نزولی اور قوس سعودی کی بات کریں, اب یہ قوس سعودی واپس آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں,
یعنی آپ وہ میموری وہ سیو ہے, وہ میموری سیو ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ میں غور کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو آئے وہ جو آئے نفس کہہ لیں, آئے معرفت کہہ لیں, آئے لسٹ, اس میں یہ بھی موجود ہے کہ ہمارے اندر ڈویلٹی کے بغیر ہم اپنے نفس پر گوائیں, دو ہی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نفس پر گوائیں. اور اپنے آپ میں غور کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نور جو سورت سے چلا تھا وہ اب گھر کے اندر آ گیا, قید ہو گیا, اس کا قیدی بن گیا, اپنے آپ کو اس گھر سے ہی وابستہ سمجھنا شروع کر دیا اس نے. لیکن اگر کوئی آ کے اس کو یاد دلائے اس کی حقیقت کو, تو وہ کوشش کرتا ہے ریورٹ کرنے کی اس جگہ تک کہ جو اس کے لاسٹ نون گڈ پوائنٹس تھے. اور یہ بھی حقیقتاً اپنے آپ میں غور کرنا ہے, ٹو ریکال دیٹ میموری آف اور کنیکشن ود دا ڈیوینٹی, with the absolute reality. ٹھیک, بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہو گیا,
جی ضرور. ये आया है अलस्त का जो आपने अभी वो दिया, उसके अंदर जब अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स पे गवाह बना रहा था तो अलस्त बगैर किसी उसके आया था
तीलो काल के,
और फिर काल आया, तो ये जो रिवर्ट बैक है उसके अंदर इंसान एक वक्त वहाँ पे पहुँचता है कि वहाँ पे ये काल भी खत्म हो जाता है, वो फिर वो अलस्त।
हाँ वही बात देखे ना, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं ना कि अलस्तो बे रब्बिकुम का मकाम कौन है, जब आप अपने नफ्स पे गवाएं, यानी जब आप अपने नफ्स की हकीकत को देख रहे हैं तो आपके और खुदा के दरमियान हिजाब नहीं है, कोई ड्यूअलिटी नहीं है, इसलिए कील वकाल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने पलट के आपके पास एहसास है मैं आया तो कालू भी आ गया, ये बिल्कुल इसी बात का जवाब कि इंसान को जहां ये एहसास हुआ कि मैं हूं, वो किस में दाखिल हो गया, आलम असबाब में दाखिल हो गया, क्योंकि सबसे पहला सबब तो यही है, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं ये मैं मेरा जिस्म मेरा दिमाग मेरी रूह, यही तो नंबर वन हिजाब है। और मैं अगर आपके सामने एक कुरान की आयत तिलावत कर दूं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप यकीनन परेशान हो जाएंगे। करूं परेशान आपको, अगर आप इजाजत देंगे तो परेशान करूंगा। हाँ, और हालत परेशानी में आप नमाज भी पढ़ें। पर और इसी वजह से ना कुरान ज्यादातर मजहूल है, पता नहीं है हमें बिल्कुल भी कुरान का। सूरह निसा 66, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, मैंने इसमें मीज़ान में भी देखा, अल्लाह तबातबाई ने भी ना कोई ख़ास नहीं की है तशरीह इसकी। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, अगर हम इन पर लिख देते, कतबना लिख देते, इन पर किस पर लिख देते, ये खिताब किससे हो रहा है, मोमिनीन से हो रहा है ना, अनिक्तुलू अनफुसकुम, कि तुम अपने नफ्सों को कत्ल कर दो, अवे खुरुजू मिन दियारकुम, या अपने घरों से बाहर निकल जाओ। क्या लिख देते इन पर, वाजिब कर देते अपने नफ्सों को कत्ल कर दो और अपने घरों से बाहर निकल जाओ। मा फ़ालूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम, इनमें से नेग्लिजिबल तादाद के अलावा कोई इस काम को नहीं करता, कोई नहीं करता इस काम को। वलौ अन्नहुम फ़ालू, और अगर ये उस काम को कर जाएं, मा युअदून बिही, जिसका इनको वाज किया जाता है, फक लकान खैरन लहुम, यकीनन ये इनके लिए खैर हो, व अशद्दु तस्बीतन, इनको साबित करने के लिए इंतहाई मजबूती का सबब बने, व इज़न लआतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अजीमा, और यकीनन फिर हम अपने पास से इनको अजर अजीम दें, व लहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और यकीनन हम इनको हिदायत करें सिरात मुस्तकीम। बताएं, सुनिए आयत, कभी याद है दिमाग में, लेकिन खुदा क्या कह रहा है, अक्सरियत मोमिनीन की इस काबिल नहीं है, क्योंकि ये खिताब मोमिनीन से, इससे पहली वाली आयतें वो हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, कि खुदा की कसम तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक है पैगंबर तुमको हकम ना बना लें, फीमा शजरा बैनहुम, इससे पहली आयत ये बताइए। यानी खुदा क्या कहना चाह रहा है, सबसे बड़ी मुसीबत तुम अपने गर्दन पे डाल के फिर रहे हो, ये जो तुम्हारी ख्वाहिश है जिसको तुम कह रहे हो ना मैं, ये मैं ही सबसे बड़ी मुसीबत है, अगर तुम इसको कत्ल कर दो। और यहां पर इसका क्या मतलब है, आप समझें कि अब खुरुजू मिन दियारकुम, घरों से बाहर निकल जाओ, कि मतलब घर से निकल के बाहर सड़क पे खड़े हो जाएंगे, ये जो बैत हमने अपने गिर्द ये सारे कंफर्ट जोन्स बनाए हुए हैं, अपने घर बनाए हुए, इससे बाहर निकल लो। अब तुम्हारे नफ्स की जितनी ख्वाहिशात तुमने बनाई हुई हैं उसके मैं के गिर जितना हिसार बनाया, सबको ब्रेक कर दो, اور میں آپ کو بتاؤں کتنی باتوں کا خدا نے وعدہ کیا ہے, خیرن لہم, یہ ان کے لیے بہتر ہو. اشد, اشد کہتے ہیں انتہائی زیادہ شدید, انتہائی زیادہ مضبوط, تثبیتن, یعنی مضبوطی سے ان کو کھڑا کر دے گی یہ چیز. جیسے صدر اسلام میں آپ دیکھیں کہ مطلب کچھ لوگ جو ایسے تھے کہ جنہوں نے ہر ممکن تکلیف برداشت کی اسلام کی خاطر, اور اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کی دعا دیکھیں, دعا نمبر 4 صحیفہ سجادیہ کی, تو اس میں آپ نے پیغمبر اکرم کے بعض اصحاب کی بہت اعلیٰ الفاظ میں تعریف کی, کہ اور بالکل یہی جملے ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار, اپنی اولاد, اپنی ہر چیز دین کے لیے, خدا کے لیے, رسول کے لیے سب قربان کر دی. تو اشد و تثبیتاً, وہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ ان کو ثابت کر دیں گے. اور اپنی بارگاہ سے, اپنے پاس سے, مل لدنا, اپنی بارگاہ سے اجر عظیم دیں گے. ولا ہدیناہم, جو لام لام آ رہا ہے کس کام کا ہے, لام تاکید ہے, قسم ہے, اور یقیناً ہم ان کی ہدایت کریں گے صراط مستقیم میں. تو آپ نے دیکھا کیا فارمولا ہے, اتنے بڑے بڑے انعامات پانے کا, اپنے نفس کو قتل کر دو, گھر سے باہر نکل لو. ایک جی, اب بسم اللہ میں شروع کریں. میں اس سے پہلے ایک سوال آپ لوگوں سے کر لوں کہ ابو موسیٰ اشعری جیسے یا ظاہر مومن اور متقی قسم کے افراد سے دھوکہ کھانے کی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ بڑے عابد و زاہد ہوتے ہیں, ظاہری طور پر بڑا اچھا ایک قیافہ رکھتے ہیں دینی, ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. میں آپ سے جو آج ہم نے جتنی بات کی اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ دھوکہ کیوں کھاتے ہیں اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تاکہ بات, یعنی بات یہ ہو رہی تھی نا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم صحیح رستے پر ہیں نہیں ہیں, معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اس میں جو لوگ بڑے اچھے اچھے ظاہراً نظر آتے ہیں کہ عبادت گزار اور ظاہراً باتقوا, اور پھر تو میں نے آپ کو جو ہے آج وہ مثنوی سے پورا واقعہ اسی لیے سنایا تھا کہ اگر آپ اس کے مین مین پوائنٹس کو انشاءاللہ دماغ میں رکھیں گے نا تو بہت باتیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. کیا پرابلم ہے
کہ جو آدمی جس کو آپ وہ کر رہے ہیں وہ پر آدمی ہونا چاہیے؟
دیکھیں شروع سے دیکھیں, شہشو اجز آ حکیمہ را دید, جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ میں آپ کے معالج ہوں, میں آپ کے مرض کا علاج کر دوں گا, لیکن پہلی بات انہوں نے کیا کی, ان کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ میں وہ میں علاج کر دوں گا, میں علاج کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں, میرے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں, ٹھیک ہے, ایک بات. اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا عجز و ناکامی سامنے آ جاتی ہے. اور یہ جو جملہ میں نے آپ کو سنایا کہ آفتابی درمیان سایہ, اس جملے کے کیوں سنایا میں نے, اتنا زیادہ ایمفیسس پہ کیوں دیا؟ اس میں ہے نا اصل کی, تو اس جگہ پر ہے, اس سینٹینس میں, سائے کے درمیان آفتاب, آفتابی درمیان سایہ, یہ نا اس شخص کی مثال یہ تھی. نہیں, آفتابی درمیان سایہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں اب اس کو بہت غور سے سنیے گا, آپ جب کسی بھی انسان سے ملتے ہیں, اس کو اپنا معالج قرار دیتے ہیں, روحانی یا رہبر یا رہنما, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں. آفتابی درمیان سایہ کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو روشن کر رہا ہے کہ نہیں, اس پر آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. پہلے بتائیں کہ یہ بات میں نے درست کہی یا نہیں کہی. آپ خالی کسی انسان کو دیکھ کر یہ اتنے باتقوا ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بڑے عالم ہیں, اللہ میں آپ متاثر ہو کے بیٹھ گئے, آفتابی درمیان سائے کا مطلب ہے کہ یہ جو سارا کا سارا سایہ پھیلا ہوا ہے, اس شخص کا وجود اس سائے میں روشن سورج کی طرح ہے. تو اس کا حساب ہم لگاتے ہیں؟ لگاتے ہی نہیں ہیں. یعنی ہم جب کسی بھی انسان سے قریب ہوتے ہیں, ہم کسی بھی انسان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں, قربت میں جاتے ہیں, اس کا حساب ہم رکھتے ہیں کہ اس انسان کی صحبت نے میرے زندگی کے اندھیروں کو کتنا روشنی سے تبدیل کیا ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ. اس لیے میں نے اس جملے کو اتنا زیادہ ایمفسائز کیا تھا. اے بات سمجھ میں. اس وجہ سے ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ جو انسان حقیقتاً خدا عطا کرتا ہے نا, تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ تو جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. یہ تو اس کے اور اللہ کے تعلقات ہیں. خدا کو اور وہ انسان, اس کی حقیقت تو دیکھنے والوں کو کبھی سمجھ میں بھی نہیں آتی. ہمیں کیا پتا مثلا مرزا علی قاضی کس معیار کے انسان تھے حقیقتاً, یہ امام خمینی کا معیار حقیقتاً کیا تھا, یہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ہم تو انہیں اس روشنی سے پہچانتے ہیں بس جو انہوں نے اس اندھیرے میں آگے پیدا کی ہے. یہ کی ہے آفتابی درمیان سایہ ای, تو ہم اس کا حساب ہی نہیں رکھتے. ہم خالی ان کو دیکھتے ہیں, جی یہ صاحب اتنے متقی ہیں, یہ اتنے بڑے نمازی ہیں, یہ اتنے بڑے پرہیزگار ہیں, یہ اتنے علامہ ہیں, اب بس ختم ہو جاتی ہے ہماری بات. نہیں, میرے اپنے لیے بھی اگر آپ اس سے کنیکٹ ہیں ہو رہے ہیں تو بالکل بالکل. یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے بھائی میرے سائے کو کتنا روشن کیا ہے. جو بھی ہے, جو بھی انسان ہے, جو خدا آپ کو عطا کرے گا, جو اس بات کی دلیل ہے, یعنی یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہاں خدا کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خدا کا ہاتھ انسان کے سر پر ہونے کی اصل دلیل کیا ہے, جو میں نے کہی تھی پچھلی دفعہ, جو مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ میں یہ بہت مشکل بات کہہ رہا ہوں. وہ وہی ہے انر جو ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر سبب ایگزسٹ نہیں کرتا, وہاں پر خدا آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, اینڈ یو نو اٹ وداؤٹ اینی کنفیوژن, وداؤٹ اینی ایمبیگیوٹی, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. لیکن زیادہ تر افراد اس جگہ پہ نہیں ہیں, تو میں نے کہا کہ پھر یہ دوسری بات جو مطلب خدا نے رہنمائی کی. اور اسی رات ہی میں یہ سوچ رہا تھا اس پہ, تو کہ ورنہ یہ کہ وہ انسان خدا آپ کو عطا کرے گا جو آپ کی زندگی کو روشن کرے گا. لیکن ہمیں, ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت ہمیں اپنی زندگی کو روشن کرنے سے دلچسپی نہیں ہے. اس لیے ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ یا دوسرے لوگ آگے دھوکہ دینے کا سبب بنتے ہیں. اس سے میری غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے با تقوی ہیں یا کتنے علامہ ہیں, ٹھیک ہے, اس سے میری غرض ہی نہیں ہے. میری غرض کیا ہے؟ آپ نے میرے کتنے اندھیرے دور کیے ہیں, میری راہوں کو کتنا روشن کیا ہے. غرض اس بات سے ہے, سمجھ میں. تو یہ ہے آفتابی درمیان سایہ, کہ جب خدا انسان کو, یعنی ایک قوم کو یا فرد کو کوئی عطا کرتا ہے اپنی بارگاہ سے, تو اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے. وہ اس کا اپنا فضل, اس کا اپنا کمال, وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, میرا معاملہ نہیں ہے. اس کا اپنا فضل و کمال اس کا اور خدا کا رابطہ ہے. وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, ٹھیک. تو اگر ہم اس کا حساب نہیں رکھیں گے تو ہر شخص کے ظاہری تقویٰ سے اور ظاہری علم سے دھوکہ کھائیں گے, اور بالکل دھوکہ کھائیں گے, ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ جی. اب آپ اگر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں.
جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے جواب اس کا دے دیا. میں کہہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو شخص ہے ان کو کہہ دیجیے ظلمات ان پہ اثر نہیں کر سکتے.
جی جی, یعنی وہ خود روشن سورج ہے نا, کہ اس کی پہچان ہی بتائیے کہ وہ خود روشن سورج کی مانند ہے. اور میں نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ ہم سورج میں سایہ ڈھونڈتے ہیں, لیکن حقیقتاً خدا سائے میں سورج دیتا ہے. कि जब हर चीज अंडर शेड हो, धुंध में हो, वहां पर खुदा मिसल आफ्ताब एक इंसान अता करता है। और ये हिसाब हमें रखना है जिससे भी आप करीब हो, ठीक है। मैं बात समझ में आ गई ना, की क्या है, की यह नहीं है कि आप कहें ये साहिब इल्म फजल है। भाई आप जो भी हैं, आप मेरी जिंदगी को रोशन करने की सलाहियत रखते हैं, आप मेरी राहों को उजागर कर सकते हैं, मेरा हाथ पकड़ के लेके चल सकते हैं, नहीं चल सकते हो तो भाई ठीक है, तो मैं क्या करूं आपके तकवा का। आप होंगे साहिब फजल, ठीक है, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं है, कोई एतराज नहीं है। इस जगह पे आके ना कौम हमेशा मार खाती है। और क्योंकि इस किस्म के अफराद को पता है ये बात कि ये लोग जो हैं इन्हें हकीकतन अपनी रोशनी और हिदायत से दिलचस्पी नहीं है, ये फकत उसी में फेम में और नेम में ज्यादातर उलझे रहते हैं, तो इनके सामने भी रखो लगे और ऐसे ही बेवकूफ बनाओ इनको, ठीक है। तलब तो है बिल्कुल। सजदगा अश के शह पुर आप शुद्ध
जी, मुझे कुरान की आयत बता दो, उसमें कहा कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी मादियत की जो जात जो कनेक्शन है उनको तोड़ के बाहर देखें, या इट्स जस्ट अ मेटाफोर कि आप उससे बाहर निकल के।
देखिए हमने अपना इस दुनिया में घर बनाया ना, घर का मतलब है कि अपने गिर्द एक पूरी चार दीवारी बनाई है, और इसीलिए मैंने उसको एक वो सिंबलाइज किया था कंफर्ट जोन से, एनालॉजी आपके सामने, कि हमने अपने गिर्द अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन बनाया है और हकीकतन वही मेरा घर है, ठीक है। इस दुनिया में हकीकतन वही मेरा घर है, खुदा कह रहा उससे बाहर निकलो। अच्छा, और इस किस्म के वाकयात और रफा की ज़िंदगी में बहुत हैं इस किस्म के वाकयात ना। और ये आपने शायद, आप लोगों ने सुने होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी मिर्ज़ा अली काजी के, उसमें कई उनके सैयद हाशिम हद्दाद का यही है कि उनका जो वो था, यानी इसका इसकी की ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम किसी एक जगह पर जो है ना अपने नफ्स को कत्ल कर दें। यानी क्या मतलब कि एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि मुझे हमेशा जो है ना आदत है बड़े साफ़ सुथरे कपड़ों की और बड़े नीट एंड क्लीन और खुशबू और ये और वो, और जनाब अगर कोई भी मुझे गरीब नऊज़ुबिल्ला नज़र आ जाए तो मैं हाथ मिलाना भी नहीं पसंद करता कुछ नहीं। अब उस जगह मैं क्या करूँ, यानी मिसाल के तौर पर कि जब भी मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आऊँ हमेशा मोमिनीन की जूतियों पर बैठूँ, उनके जूते सीधे करो, ये एक एग्जांपल है फक्तुलु अनफुसकुम की। फक्तुलु का मतलब है कि ये जो इन नफ्स जो है ना, बेसिकली नफ्स की जो इन नफ्स इंसानी की जो डिफॉल्ट हालत है विद इन द बॉडी, वो नफ्स अम्मारतुम बिस्सू है, ठीक है। जब ये नफ्स बॉडी में आ जाता है और अपने आप को बॉडी की शक्ल में देखना शुरू कर देता है, तो वही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुमला, वमा उबरी ओ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करार देता, यानी बुराई से खराबी से, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ये इसकी डिफॉल्ट हालत है विद इन द बॉडी। तो आप जब उसके इस तमाम चीजों को एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे तो कत्ल ही करना हुआ ना।
ये
इनफैक्ट यही है, इनफैक्ट यही है, यानी कि जो जिहाद बा नफ्स, मैंने आपको बताया था कि नफ्स को मार देंगे तो बचेगा क्या। लेकिन यहां पर जो मुराद है नफ्स को कत्ल करना या घर से बाहर निकल जाने का मतलब कि इस वक्त मैं जो अपने नफ्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूं वो ख्वाहिशात से कर रहा हूं। तो आप फक्तुलु अनफुसकुम का मतलब है कि वो चीज़ कत्ल हो जाए जिससे आपका नफ्स, अभी आप पहचान रहे मेरा नफ्स क्या है, जी मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं फला हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे क्या कहने और मेरे पास इतनी दौलत, इस सब पे छुरी फेर दो।
तो ये कह सकते हैं कि अपनी एडिक्शन को आप,
یہ جتنا بھی نفس میں سے اٹھ رہا ہے نا, یہ امارہ تم بسو, یہ برائی والے, یہ سارے جو چیزیں نکل رہی ہیں نا, کہ جس کی وجہ سے, تو اسی میں سے یہ نا کہ جیسے عرفا کے حوالے سے بھی وہ ہے کہ ان کا سید ہاشم حداد کا, کہ ان کی ساس جو تھی وہ بہت زیادہ بدزبان عورت تھی اور انہوں نے ان کا جینا دوبر کر دیا تھا, اور وہ بار بار آ کے ان سے اپنے استاد سے مرزا علی قاضی سے کہتے تھے کہ میں کیا کروں میں کیا کروں, تو وہ کہتے تھے صبر کرو, یہ عورت تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گی. اور ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں گھر آیا, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا وہ جاب وغیرہ کہ وہ اپنے ان کے گھر میں رہتے تھے, ساس سسر کے گھر میں, خود اتنا نہیں کما وغیرہ رہتے. تو ایک دن کہنے کہ میں گھر آیا, وہ شکل دیکھتے ہی پیچھے پڑ گئی, گھر میں داخل ہوتے ہی سخت سوست یہ وہ, کہنے لگے میں پریشان ہو کے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے میں چھت پہ چلا گئی, وہ چھت پہ آ گئی اور اتنی زور زور سے چیخ پکار کے مطلب برا بھلا کہنا کہ پورا محلہ گویا کہ سن لے. تو کہنے لگے میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا, میں نکل کے گھر سے نا بیابان میں نکل گیا کہ یا خدا میں کیا کروں کہاں جاؤں. نے کہا کہ جب میں وہاں جا رہا تھا اس میں نکلا تو بالکل مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ سید ہاشم دو ہو گئے, ایک وہ ہے کہ جو یہ جسم ہے اور جس کے اندر یہ ساری گند اور چرک, اور اس کے برابر ایک سید ہاشم وہ کھڑا ہوا ہے کہ جو نور ہے اور جو عالم ملکوت کو دیکھ رہا ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں. تو کہنے لگے اس وقت مجھے استاد کا یہ جملہ یاد آیا کہ صبر کرو, یہ عورت تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گی. یہ فقتلوا انفسکم, نے کہا صبر کرو, بدزبانی نہیں کرنا, جواب نہیں دینا, غصہ نہیں کرنا. یہ مصداق فقتلوا انفسکم کا, کہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے خدا نے کسی کو آپ کی جان کے پیچھے لگا دیا ایک مصیبت, لیکن خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اس فقتلوا انفسکم کی منزل پر ہیں. صبر کریں صبر کریں صبر کریں, یہاں تک کہ نفس میں جتنا وہ ابال اٹھ رہا ہے نا, اٹھ سب قتل ہو جائے, فنش ہو جائے. ایسے ہی جو ان کے آخری شاگرد تھے مرزا علی قاضی کے شیخ عباس عاطف قوچانی, ان کو بھی انہوں نے یہ کہا, ان سے کہا تھا کہ نجف نہیں چھوڑنا, یہیں پر تم اپنی زندگی کے آخری مراحل میں یا کیا تم اپنے منزل مقصود تک پہنچو گے. ان کے ساری فیملی مائگریٹ کر گئی, مطلب ایران چلے گئے, وہ انہوں نے اپنے استاد کے اس کے مطابق نہ وہ ڈٹے رہے, تنہا رہے, کچھ بھی رہے, اور پھر آخر میں مطلب ان کا یہی جملہ تھا کہ جو مجھے مرزا علی قاضی سے ملا ہے, یعنی جتنے بھی انہوں نے نام لیے, جتنے بھی ہمارے دور کے بڑے بڑے مشتہرین ہیں جن کو اتنی زیادہ شہرت اور مرجعیت اور سب کچھ عطا بھی ہے, لگے یہ سب مجھے یہ دینا, میں اس کے بدلے میں کبھی وہ نہ دوں گا جو مجھے ملا ہے. یہ فقتلوا انفسکم ہے, کہ زندگی کے مراحل میں ایسا آتا ہے, اس قسم کی جگہ پہ لا کے خدا کھڑا کر دیتا ہے کہ انسان کچکچا کے رہ جاتا ہے بالکل, کیا کروں میں اس وقت. لیکن اس وقت اگر صبر کر کے گزار لے جائے نا, یعنی جیسے میں آپ کو ایک بات دوں, میں اپنے ذاتی تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, آپ بیمار پڑیں تکلیف میں, ٹھیک ہے, تکلیف اور بیماری میں سب سے زیادہ مشکل مصیبت رات کے وقت ہوتی ہے. انسان جب بیماری میں رات گزارتا ہے عام طور سے بیزار ہوتا ہے, مطلب سب لوگ سو گئے ہیں, کچھ نہیں ہے, اندھیرا ہے, کیا کروں, نیند بھی نہیں آ رہی. اس بیماری کی اس رات کو پازیٹو وے میں گزار لیجئے, صبح ہوتے ہوتے آپ اپنے اندر فضائل و کمالات دیکھیں گے. جی بالکل, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اپنے آپ پر مایوسی سوار نہیں ہونے دیں, کوئی نگیٹو فیلنگز نہیں آنے دیں, مطلب کوشش کریں, ذکر کریں, دعا کریں, کچھ کریں, اس رات کی سختی کو صبح کر دیجئے آپ صبر کے اور پازیٹیو وے کے ساتھ. آپ تو یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ڈائریکٹ وہ ہے, فقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم, یہ ڈائریکٹ روڈ ہے بالکل اوپر جانے کی. بہرحال تو تھوڑا سا میں اس پہ وہ کر دوں, توکل کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے ذریعے سے اس کو ہم وہ کر لیتے ہیں, کنکلوڈ کر لیتے ہیں. توکل میں جیسا کہ چہل حدیث میں گفتگو کی ہے کہ توکل اور تفویض اور رضا کا فرق ایک بیان کیا ہے, اور تفویض کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ خدا کے حوالے کر دیں, رضا کا مطلب یہ ہے کہ مرضی خدا پر ہمیشہ راضی رہیں. اور توکل میں ایک سینس ایک تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ جو انسان توکل کر رہا ہے یا بھروسہ کر رہا ہے وہ تھوڑا اپنی مرضی بھی چلا سکتا ہے یا اپنی رائے بھی رکھتا ہے, لیکن تفویض اور رضا میں انسان اپنی رائے اور اپنی خواہش اور اپنی چاہت ہر ایک کو اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کے سامنے تسلیم ہوتا ہے یا جس کے سامنے مقام رضا پر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم نے توکل کو کوئی چھوٹی صفت کے طور پر بیان نہیں کیا ہے. یعنی توکل سے میں اس لیے قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ یہ تاثر اگر ہمارے دماغ میں پیدا ہو رہا ہے کہ توکل جو ہے وہ کوئی لوئر گریڈ کی صفت ہے, اور ایسا نہیں ہے. یعنی انسان کے لیے توکل کرنا جو ہے وہ کافی مقدمات بھی رکھتا ہے, اس کے پہلے کی سٹیجز بھی ہیں اور مشکل بھی ہے کافی. ٹھیک ہے, توکل کو اگر آپ دیکھیں, یعنی دو باتیں اس میں ہم غور کریں کہ توکل کے حوالے سے کہ یہ صفت کس کی صفت بیان کی ہے قرآن نے, مومنین سے زیادہ انبیاء علیہ السلام. یعنی قرآن کریم میں مومنین کا ذکر کم ہے توکل کے حوالے سے, انبیاء کا ذکر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس میں جیسے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. میں ایک جگہ سے آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں اور وہ بہت بہت پاورفل آیت ہیں. وہ سورہ ابراہیم آیت 9-10. سورہ ابراہیم میں پیغمبروں کی اور ان کے قوم کے لوگوں کی یا جو بھی منکرین تھے ان کی بحث کو نقل کیا ہے کہ کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کی خبر نہیں آئی کہ جاءتہم رسلہم بالبینات, جن کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے, فردوا ایدیہم فی افواہہم, تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو گویا کہ ان کے منہ پر کر دیا, کہ جیسے نا کہ بالکل منہ بند کر دیا ان کا پیغمبروں کا کہ ہم آپ کو بولنے بھی نہیں دیں گے. اس طریقے سے یہ گفتگو نقل ہوئی ہے. پھر پیغمبر ان لوگوں سے کہتے ہیں قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم, ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ یقیناً ہم تمہارے مثل بشر ہیں, ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اضافی منیت کرتا ہے, احسان کرتا ہے, یعنی اس کو حامل وحی بناتا ہے, پیغمبر بناتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہ کس کا بیان ہے؟ پیغمبروں کا بیان ہے کہ اور اللہ پر پس توکل کرتے ہیں, یہ توکل کرنا چاہیے مومنین کو. وَمَا لَنَا, اور ہمیں کیا ہو گیا ہے, اللہ نتوکل علی اللہ, کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں, وقد ہدانا سبولنا, اور کیوں اللہ پہ توکل نہ کریں, کہ اس نے یقیناً ہمارے رستوں کی ہم کو ہدایت کی ہے. ولنصبرن علی ما آذیتمونا, اور یقیناً ہم صبر کریں گے उन अजियतों पर जो तुम हमको पहुंचाओ। अब इसका क्या मतलब है कि तवक्कुल में क्या चीज आ रही है? एक और जो साहिब तवक्कुल है, सबर करेगा किस चीज पर? सबर करेगा जो तकलीफें पहुंचे, और जो तकलीफें दूसरों से पहुंच रही हैं, मुनकरीन से पहुंच रही हैं, इन्हें यह भी तवक्कुल का हिस्सा है। जो साहिब तवक्कुल है वो साबिर भी है। और इसीलिए बाज बुजुर्गान उलमाए अखलाक ने कहा है कि तवक्कुल जो है वो सब्र और जोहद के बाद की मंजिल है। इंसान साबिर हो, जाहिद हो, फिर तवक्कुल की मंजिल पर आ सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब्र उसके अंदर आ रहा है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, इसमें ये दोनों टुकड़े आ रहे हैं कि फल अल्लाह पर ही तवक्कुल करें मोमिनीन, और अल्लाह पर ही तवक्कुल करें जो भी तवक्कुल करना चाहता है। यानी जो भी भरोसा करना चाहता है वो फकत किस पर भरोसा करे? खुदा पर करे। क्योंकि खुदा पर क्यों करे तवक्कुल? जी खुदा पर क्यों करे? इसका क्या रीजन हम दे सकते हैं? यानी अगर हम ये कहें कि खुदा पर ही तवक्कुल करें तो क्यों?
ईमान का लेवल
जी,
ईमान का लेवल
नहीं नहीं खुदा पर ही क्यों तवक्कुल करें, किसी और पर क्यों नहीं करें?
क्योंकि उसी पर तवक्कुल करने का हक है
जी। और क्यों है? इसकी कोई कुरान से दलील है हमारे पास जी? देखिए तीन आयतें आपको मैं सुनाता हूँ। यानी एक तो वो तवक्कल अल्लाह तो है ही है, उसके अलावा सूरह मुल्क की आयत है कुल हुवर रहमानो आमन्ना बेही वअलैहि तवक्कलना, कह दो कि वो रहमान है जिस पर हम ईमान रखते हैं और उस पर तवक्कल करते हैं। यानी रसूल कह दो इन सब से। तो यहां कौन सी सिफत है जो तवक्कुल की वजह बन रही है? रहमान। रहमान यानी क्या? रहमान यानी कौन? जो आप जो तमाम जरूरतों को पूरा करने का अख्तियार रखता है, उमूमी खसूसी सब। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है? तवक्कुल। यानी तवक्कुल किस पे करो जाके? जिसके पास तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं, जो खुद मोहताज हो, जो खुद फकीर हो, उस पे तवक्कुल करना एक हिमाकत है। ठीक, कुल हुवर रहमानो आमन्ना बिही वअलैहि तवक्कलना। दूसरा सूरह फुरकान वत्तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। तवक्कल, तवक्कुल करो किस पर? तवक्कुल करो अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, यानि उस जिंदा पर जिसके लिए मौत नहीं है। यानी तवक्कुल उस पर नहीं करो जो तुम्हारा साथ छोड़ के गायब हो जाए। ठीक है, तवक्कुल उस पे करो कि जो तमाम जरूरियात फराहम करने की ताकत और सलाहियत रखता है, उस पर भरोसा करो। अपनी जिंदगी के काम उसके हाथ में दो। तवक्कुल का मतलब यही है ना कि आप अपनी जिंदगी का काम किसी के हाथ में दे दें, उस पर भरोसा करें। नंबर वन रहमान, नंबर टू हय्यल्लज़ी ला यमूत, और सूरह शुआरा वत्तवक्कल अलल अज़ीज़ुर रहीम, और तवक्कुल करो उस पर जो अज़ीज़ुर रहीम है। अज़ीज़ुर रहीम का मतलब क्या हुआ? अज़ीज़ का माना क्या है जी? आप लोग भूल जाते हैं। अज़ीज़ का मतलब है नुफूज़ नापज़ीर। नफूज नापजीर का क्या मतलब है? कि जिसमें पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। तो खुदा अजीज का क्या मतलब है? कि खुदा की मशीयत और इरादे में पेनिट्रेट करने की ताकत किसी के पास नहीं है। ठीक, यानी ये अजीज किस बात का इजहार है? खुदा की कुव्वत और ताकत और कुदरत का इजहार है। یعنی اگر مثال کے طور پر میں ایک آرڈر دیتا ہوں اور کوئی آ کے اس آرڈر کو بریک کر دیتا ہے, اس نے کس چیز پر حملہ کیا؟ میری عزت پر حملہ کیا, اس ڈیفینیشن کے طور پہ. ٹھیک ہے, یعنی جو آرڈر آپ نے دیا, جو قانون آپ نے جاری کیا, یہ آرڈر اگر اس کو کوئی پینیٹریٹ کر کے بریک نہیں کر سکتا, تو یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ آرڈر دینے والا عزیز ہے, عزیز ہے جی, یعنی امپینیٹریبل ہے, اس میں پینیٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اس زندگی میں کوئی شخص بھی جتنا بڑا بھی تورم خواہ بن جائے, قضا اور موت کو بریک کر سکتا ہے؟ قانون کو نہیں کر سکتا, کچھ بھی کر لے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یہ عزت خدا بندی کا اظہار ہے کہ خدا عزیز ہے. ابھی کیونکہ خدا نے ہمارے لیے دنیا کو اکیڈمی بنایا ہے, ایگزامینیشن ہال بنایا ہے, تو اس وجہ سے خدا یہاں پر ہر ایک کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتا جو گناہ کر رہا ہے, جو غلطی کر رہا ہے, اس لیے کہ پھر ایگزامینیشن, کیونکہ ایگزامینیشن میں جا کے آپ ہر لکھنے والے کا قلم تھوڑی پکڑ لیتے ہیں کہ تم کیوں لکھ رہے ہو یہ بات, وہ صحیح لکھے غلط لکھے اس کی مرضی. اسی طریقے سے اس ایگزامینیشن ہال کے اندر خدا نے آزادی دی ہوئی ہے, لیکن جو قوانین لائف کو گورن کر رہے ہیں کوئی توڑ سکتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں بریک کر سکتا. اس کو کہتے ہیں عزیز. تو کس پر بھروسہ کرو؟ توکل علی العزیز الرحیم. تو یعنی قرآن یہ ادب اور سلیقہ بھی سکھا رہا ہے توکل کا, کہ اگر اپنی زندگی کے امور کسی کے ہاتھ میں دینا ہے تو سوچ سمجھ کے دو کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جو چاہتا ہے وہ نافذ کر سکے, اس کے پاس تمام پروویژنز موجود ہوں کہ جو تمہاری ضروریات ہیں وہ تم کو دے سکتا ہے, اور وہ اس کی زندگی ایسی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر خود ہی غروب ہو جائے, حضرت ابراہیم کے اس میں جملے میں انی لا احب الافلین, کہ جو خود ہی غائب ہو جائے تمہیں چھوڑ کے, تمہارا ساتھ چھوڑ کے. درست, تو قرآن کریم ہم کو یہ ادب اور تمیز بھی سکھا رہا ہے. آخری آیت پہ میری بات ختم, کہ سورہ نحل کی آیت 41-42 ہے, جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ توکل حقیقتاً کیا ہے, اس توکل کے مقامات کیا ہیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, والذین ہاجروا, وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی, فی اللہ اللہ میں یا اللہ کے لیے, من بعد ما ظلموا, اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا, لنبوئنہم فی الدنیا حسنا, ہم یقیناً ان کو دنیا میں ایک اچھا اور خوبصورت مقام دیں گے. دنیا میں, ٹھیک ہے, دنیا میں ایک ان کو مقام حسنا دیں گے. ولاجر الآخرت اکبر, اور آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے بہت بزرگ ہے. اکبر یعنی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو یہ بات بتاتی ہیں کہ اگر تم صحیح زندگی گزارو گے تو اس کا نتیجہ دنیا میں دیکھو گے. جو میں اکثر آپ لوگوں سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں نا, کہ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا میں تو ہم پٹ رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, اور آخرت میں بہت عظیم ہو جائیں گے. ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جو انسان واقعاً باکمال ہے یا جس کو خدا کی طرف سے فضیلت حاصل ہوتی ہے, وہ چیز دنیا کی زندگی میں نظر آتی ہے. تو ہم اس کو دنیا کی زندگی میں حسنہ دیں گے, ایک مقام دیں گے, نیک اور بہتر مقام دیں گے. کس کو نیک اور بہتر مقام دیں گے؟ بات شروع کہاں سے بھی؟ ہاجروا فی اللہ. ہاجروا فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میں, لٹرل میننگ ہے اللہ میں ہجرت کرے کی. جنہوں نے اللہ میں ہجرت کرنے کا کیا معنی ہوا؟ جی, یہ زیادہ تو قریب یہی ہے, یعنی کہ خدا کے لیے, خدا کی بات کے لیے, خدا کے قانون, خدا کی قربت کے لیے. اور اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا, یا اس کے بعد کہ ان پر ظلمات مسلط ہو گئیں, تاریکیاں, انہوں نے وہاں سے ہجرت کی, نکلے. انہیں جو ابھی ہم سورہ نساء کی آیتوں میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اس بات کو محسوس کریں کہ امارتم بسو والا جو نفس ہے اور خواہشات والا جو دیار ہے, یہ میرے لیے ظلمت ہے. جب میں اس والے گھر میں رہتا ہوں, ایسے نفس کے ساتھ رہتا ہوں, تو گویا مجھ پہ, میں خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں. تو میں وہاں سے نکل کے بھاگوں, خدا کی طرف ہجرت کروں, تو خدا کیا دے گا؟ دنیا میں مقام حسنہ دے گا, اور آخرت کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ملے گا, اتنا بزرگ اجر ہے. لو کانو یا علمون, کاش کے ان لوگوں کو اس کا علم ہوتا. یعنی یہاں تو آپ جان بھی نہیں سکتے کہ جو اجر ملے گا ایسے لوگوں کو. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. لیکن اس ہجرت اور اس مقام پر بلند ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہجرت کر پائیں گے؟ جو صبر کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور جنہوں نے اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا توکل کا مطلب ایسے نہیں جب ہم کہیں جی مجھے تو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے. سب جو توکل کرتا ہے, اب ہم کنکلوڈ کریں, جو توکل کرتا ہے وہ یقیناً کیا ہوگا؟ صابر بھی ہوگا. یعنی زندگی کے مشکلات کو کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے گا. اور جو اللہ پر توکل کرے گا وہ یقیناً کون ہوگا؟ مہاجراً الی اللہ ہوگا, اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوگا. کہاں سے ہجرت کرنے والا ہوگا؟ ظلمات سے, تاریکیوں سے, جب وہ چاہے ظاہری تاریکیوں میں گھر جائے, چاہے جو معنوی تاریکیاں جو زیادہ خطرناک ہیں ان میں گھر جائے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ توکل جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے تقاضے لے کر آتا ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں پڑے رہیں اور اس کے بعد ہم کہیں جی میرا اللہ پہ بہت بھروسہ ہے, میں خدا پہ بہت توکل کر رہا ہوں, اس طریقے سے نہیں. بلکہ توکل کی لازمی شرط کیا ہے؟ توکل کا لازمی مقدمہ ہے صبر, اور توکل کا لازمی نتیجہ ہے ہجرت فی اللہ. اگر یہ چیزیں پہلے اور بعد میں پائی جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں میرے اندر صفت توکل موجود ہے. اور کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ جس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو اپنی زندگی میں ساری گڑبڑ باتیں نظر آ رہی ہیں تو آپ اپنے بھروسے والی شخصیت کی طرف بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے, یا اپنے مقام پہ بیٹھے رہیں گے؟ یعنی اگر مثال کے طور پر ہمیں جیسے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم جس مقام پر جس زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ معاملات خراب ہیں, یعنی میری نظر میں وہاں پہ کیا ہوگی؟ ظلمت چھا گئی, تاریکی آ گئی, تو ہمارا بھروسہ جس کی طرف تھا ادھر, وہاں سے نکل کے ادھر بھاگے یا نہیں بھاگے؟ ہجرت اختیار کی نا. تو توکل کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اگر جس پر بھروسہ کرتا ہے اس کی طرف جاتا ہے, اس کی طرف ہجرت کرتا ہے. اور ان تمام باتوں کو اور ان تمام مقامات کو اور ان تمام ہستیوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے جو اس کے لیے کیا ہیں؟ ظلمت پیدا کرنے کا سبب بنتی. جی اب اگر آپ لوگ اس کو نا اپنے تھوڑا سا ڈسکشن سے کر لیں, کیونکہ میں تو بولتا جاؤں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا کلیریفائی کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ لوگ تھوڑے اپنے کوشچنس کے ذریعے سے ان باتوں کو وہ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی یہ آگے کی, جیسے امام خمینی نے اس میں بیان کیا ہے اس میں چہل حدیث میں کہ تفویض اور رضا کے جو معاملات ہیں یہ توکل سے اوپر ہیں, کیونکہ توکل کا مطلب بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی رائے بھی موجود ہوتی ہے. یعنی وہی وکیل سے آپ سمجھ لیں کہ آپ وکیل کے حوالے چیزیں کر دیتے ہیں लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी मर्जी और अपनी राय को जीरो कर दिया। आप खुद भी नजर भी रखते हैं और आप बोल भी सकते हैं, लेकिन जब तफवीज और रजा वाली मंजिल आती है तो उसमें हम कहते हैं कि जो है आपका है खत्म, यानी मुझे कुछ नहीं बोलना। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर हम कहें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जनाब अबुल फजल अब्बास और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता क्या था, किस कैटेगरी में आएगा? तवक्कुल होगा, तवक्कुल ज़ाहिरन है लेकिन उससे बालातर है, इसलिए कि उन्होंने जिस रवैये का मुजाहरा किया वो ये था कि अब हमारी ज़िंदगी जो कुछ भी है वो आप हैं, ठीक है, हमारा जीना मरना उठना बैठना जो कुछ भी है वो आप हैं, अब मेरे सामने ना मेरी औलाद है ना मेरा घर है ना मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वो मंजिल है कि जिसको हम कहते हैं ये तफवीज़ और रज़ा वाली मंजिल है, का तस्लीम कामिल वाली मंजिल है। तो इसको कहा जाता है कि ये तवक्कुल वाली हालत से बालातर है। लेकिन कुरान करीम को, जैसा मैंने कहा कि कुरान करीम इस तवक्कुल को भी एक ख़ास मायना दे रहा है और इसको एक बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है कि अगर मोमिनीन इस जगह और इस मंजिल पर आ जाएं कि वो मेरी मर्जी को अपनी मर्जी पर फौकियत देना शुरू कर दें, मुझे अपना रब और अपना खालिक और मालिक समझते हुए इतना अपने आप से ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें और अपनी लाइफ के मामलात मेरे हवाले करें, तो ये भी एक बहुत क्रेडिबल पोजीशन है और इसमें भी हम उनको इनाम बुजुर्ग देंगे। जी जी नहीं नहीं बोले
सबर की आपने डेफिनेशन एक दफा पहले भी लेक्चर में बताई थी कि जनरल सबर से कांसेप्ट होता है कि
मुसीबत बर्दाश्त करते रहना।
जी अगर आप इसको इंग्लिश में सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड है वो परसीवरेंस के आपने तो बेसिकली जद्दोजहद एफर्ट्स कर रहे हैं तवक्कुल के साथ,
यानी वो मुकदमा है,
मुकदमा है,
सबर पहले है फिर बाद में तवक्कुल है। यानी जिस इंसान में सिफत सबर नहीं होगी वो तवक्कुल करने के काबिल नहीं होगा, यानी जिस इंसान में इस्तेकामत नहीं होगी मुश्किलात के मुकाबले में, जो इंसान परसीवियरेंस का मुजाहरा नहीं कर पाएगा वो तवक्कुल भी नहीं कर सकेगा अल्लाह पे, ठीक है। क्यों, उसकी वजह क्या है? देखें उसकी वजह बहुत सादा सी है, यानी वजह बहुत सादा है, अमल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया की ज़िंदगी में खुदा हमसे कम्युनिकेट करता है, यानी पॉजिटिव वे में जो कम्युनिकेट करता है ना खुदा हमसे, वो ज़्यादातर तकलीफ़ों के ज़रिए से करता है। हर ये मैं समझ लूँ, यानी खुदा उस रब का नाम नहीं है जो कहता है बैठो और हलवा खाओ, खुदा उस रब का नाम नहीं है, खुदा की रुबूबियत ये नहीं है, बल्कि खुदा की रुबूबियत ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ, मैदान जहाद में आओ, असलहा उठाओ, तलवार उठाओ, जख्म खाओ, चोट खाओ, ये रुबूबियत इलाही है, ठीक है ना। बुरी लगती है हमें शुरू में तो बहुत बुरी लगती है ना, शुरू में बहुत बुरी लगती है कि ये क्या, ये अल्लाह कैसा रब है। हाँ तो बेसिकली यही है कि आप देखें खुदा ने सबके साथ यही किया, सबके सबके साथ जो है वो इसी किस्म के मामलात रखे हैं कि नहीं ये घर वर में तो बैठने वाली बात ही नहीं है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चोट खाओ और मजबूत रहो। तो वो वाला जो मामला है ना, इसीलिए ये पहली स्टेज पर सब्र जरूरी है, क्योंकि खुदा ने जहाँ भी हमें किसी उसमें डाला और हम वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गए, हम भागने लगे, फरार करने लगे, तो वो खुदा की तरबियत की ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई तरबियत बाकी नहीं रहेगी। जी अब आप कुछ कह रहे थे,
वो आया
हसाना
हसाना
तो वही बात है ना कि हम तो समझ ही नहीं पाते ना, इसीलिए तो हर मकाम पे धोखा खाते हैं। हसाना का लफ्ज़ है, हसाना यानी ब्यूटी, खूबसूरती, और जो अभी आज हमने बात जहाँ से शुरू की थी وہی حقیقتاً ریوارڈ بھی ہوتا ہے. اگر ایک انسان بابصیرت ہے, یعنی اس کی نظریں حقیقت کو سمجھتی ہیں, اگر ایک انسان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر سکے, اگر ایک انسان کی ذات میں اتنی مضبوطی ہے کہ وہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں پر کھڑا رہ سکے, یہ حسنہ ہے. ٹھیک ہے, حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دسترخوان کو مرغن غذاؤں سے بھر دیں گے اور اس کے جسم کے نیچے نرم و نازک بستر قرار دے دیں گے, یہ نہیں ہے حسنہ کا مطلب. حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی اور خوبصورت انسانی صفات ہیں ان سے اس کی ذات کو زینت دیں گے. اور یہ کنسیپٹ بھی ہم کو قرآن کریم سے ہی حاصل ہوتا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مفسرین نے جو ہے نا اس کا ترجمہ مطلب اپنے مرضی کے مطابق کر کے بات کو گڑبڑ کر دیا ہے. کہ قرآن کریم ہر جگہ جب بھی انعام دینے کی بات کرتا ہے نا تو یہ کہتا ہے ہم تم کو بڑھائیں گے, تم میں زیادتی کریں گے. جو بہت مشہور آیت ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اس کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لیں, کیا ملے گا؟ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم پر نعمتیں زیادہ کر دوں گا. کوئی ذکر ہی نہیں ہے نعمتوں کو زیادہ کرنے کا, کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس لیے ہم نے مانا اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیا. لئن شکرتم, اگر تم شکر ادا کرو گے, لأزیدنکم, ہم یقیناً یقیناً تم کو بڑھا دیں گے. اب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تم کو بڑھا دیں گے سے کیا مطلب ہوا, تو انہوں نے کہہ دیا جی نعمتوں کو, یہ تو جملہ ہی نہیں ہے. لأزیدنکم, ہم یقیناً تم میں اضافہ کریں گے, زیادہ کریں گے, تم کو زیادہ کریں گے. یعنی وی شیل ڈیفینیٹلی شیورلی انہانس یو. اسی طریقے سے جو دعا ہے ربی زدنی علمن, کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ ربی زدنی, اے خدا مجھے زیادہ کر علم کے حوالے سے. یہ قرآن نے زبردست کنسپٹ دیا ہے کہ اصل فضیلت انسان کی ذات کی ترقی ہوتی ہے. چیزیں بھرنا, وہی جس کو میں نے مجلس میں بھی آپ سے کہا تھا رشت, چیزیں بھرنے سے تھوڑی کوئی انسان بڑا ہوتا ہے یا اس کو حسنات حاصل ہوتی ہیں. تمہیں ترقی دیں گے, تمہیں بڑھا دیں گے, تم کو منزلت عطا کریں گے. یہ تو دنیا کی زندگی میں تم کو کیا دیں گے؟ حسنہ, جتنی اعلیٰ انسانی صفات ہیں وہ تم کو عطا کریں گے, خیر خوبی برکت. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو نعمتوں کی گنتی چاہیے ہوتی ہے, برکت چاہیے ہوتی ہے. یعنی آپ دو لقمے کھائیں irrespective of what you are eating, مزہ آنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے نا. یہ اس سے فرق پڑے گا کہ یہ میں نے جو ہے یہ 50 روپے کا لقمہ کھایا یا 5 روپے کا لقمہ کھایا. ہمارا اصل معاملہ کیا ہے؟ مزے سے مطلب ہے نا. آپ گھاس کے بستر پہ لیٹ کے سوئیں یا 1 فٹ موٹے میٹریس پہ لیٹ کے سوئیں, $10,000 والے, پرسکون میٹھی نیند سے مطلب ہے نا. اصل حسنہ وہ ہے نا, خدا کہہ رہا وہ دیں گے, حسنہ دیں گے. تم بیٹھ کے ان کی گنتی لگاتے ہو چیزوں کی, وہ سب کچھ دیں گے جس سے تمہیں سکون ملے, جس سے تمہیں لذت آئے, جس سے تمہاری زندگی پر برکت ہو, جس میں تمہاری ذات ترقی یافتہ ہو. یہ حسنہ ہے, اور اس کا حساب ہر شخص خود کر سکتا ہے بہت آسانی سے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ ہمیں نصیب ہے وہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے یا اس کیٹیگری میں جا رہا ہے. کہ میں تو وہیں کا وہیں پڑھا ہوا ہوں, بے وقت, کوئی میری حیثیت نہیں ہے, حالت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہاں چیزوں کے انبار لگے ہوئے میرے لیے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں در حقیقت میں نے اپنا مقبرہ اپنا مزار خود ہی بنا لیا ہے اپنے سراؤنڈنگ میں. تو یہ توکل کے حوالے سے نا یہ دو تین باتیں قرآن کریم کی بہت اہم تھیں کہ ایک تو یہ کہ توکل انبیاء کی صفات کے طور پر بہت زیادہ انبیاء کے کلمات میں آیا ہے, اور یعنی اس طریقے سے انبیاء کے کلمات میں آیا ہے کہ تم چاہے مومن ہو تو یقیناً پر خدا پر ہی بھروسہ کرو, لیکن اگر تم خالی بھروسہ کرنا چاہتے ہو کسی پر تو بھی اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے. یعنی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. جو بھی, اور کیوں اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا الرحمن, تمام ضروریات کی کنجی اس کے پاس ہے. وَهُوَ حَيٌّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, وہ زندہ ہے کہ جس کے لیے کسی موت کا تصور نہیں, وہ کبھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائے گا, کبھی آپ کو ڈیفائن نہیں کرے گا, نعوذ باللہ ڈچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اور کون ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, جب وہ آپ کی مدد کرنے پر آئے گا اور آرڈر جاری کرے گا تو پھر کوئی دوسرا آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا اس کے آگے کہ اس کو روک لے, کیونکہ خدا کا جو آرڈر ہے وہ نفوذ ناپذیر ہے. ٹھیک جی, اور کوئی سوال, اگر کوئی اشکال, کوئی اعتراض؟ جی فراز بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟
ریکارڈنگ آف کرنے کے بعد سوال, ریکارڈنگ آف کرنے